نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. اٹھائیس پارے الحمدللہ تراویح میں مکمل ہو گئے اور آج کی تلاوت سورہ مجادلہ سے کی گئی اور سورہ تحریم پر ختم ہوئی. اس صورت میں بعض آداب بیان کیے گئے ہیں، چونکہ مجلس کے آداب بھی ہیں، مسئلہ اظہار کو بھی بیان کیا گیا ہے، اسی طرح بعض منافقین کے احوال کو بھی بیان کیا گیا ہے، اس لیے آج اسی کو بیان کیا جاتا ہے. مجادلہ کے معنی جھگڑے کے اور بحث کے ہوتے ہیں. آپس میں بھی ہم کہتے ہیں کہ بھئی تم آپس میں جنگ و جدل نہ کرو، تو جدل مجادلہ سب ایک ہی چیز ہے. زمانہ جاہلیت میں کوئی شخص اگر اپنی بیوی کو یہ بات کہہ دے کہ تو مجھ پر ایسے ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، انت علی کظہر امی، تو میری ماں کی پشت کی طرح مجھ پر حرام ہے، تو پہلے زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ جس نے ایسا کہہ دیا تو وہ عورت اس شوہر کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. ایک خاتون تھی جن کا نام تھا خولا، حضرت سامد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بیوی تھی، اور یہ صاحب بوڑھے تھے بہت. انہوں نے کہیں اپنی بیوی سے یہ جملہ کہہ دیا، انت علی کظہر امی، کہ تو میری ماں کی پشت کی طرح ہے مجھ پر. اور بعد میں پھر وہ خیر سا شرمندہ بھی ہوا کہ میں نے ایسا جملہ کیوں کہہ دیا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح سے ہمارے مابین آپس میں جھگڑا ہو گیا، میرے شوہر نے یہ الفاظ کہہ دیے، تو کیا میں اپنے شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی؟ اس وقت تک چونکہ اس مسئلے کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تک اس مسئلے میں مجھ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، اس لیے میں تمہیں کوئی حکم بیان نہیں کر سکتا. لیکن یہ اندیہ ظاہر کیا کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شاید تم اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی ہو. تو وہ عورت بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتی رہی کہ میرے شوہر نے تو طلاق کا کوئی لفظ بھی نہیں کہا، اور آپ پر ہر بات کے لیے تو آیتیں نازل ہو جاتی ہیں لیکن میرے بارے میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی. تو بار بار اس کا جو یہ کہنا تھا، اس کو اللہ تعالی نے مجادلے سے تعبیر کیا کہ وہ عورت بحث کر رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر اس کے بعد اللہ سے وہ فریاد کرنا شروع کر دیتی کہ اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ تو خراب ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، اور آپ نے کوئی حکم میرے بارے میں نازل نہیں کیا. تو بار بار فریاد کرتی، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرتی. تو ابھی وہ اس حال میں ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، تحقیق سن لی اللہ نے اس عورت کی بات جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے فریاد کر رہی. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت تو ہر ایک کی سنتے ہیں، تو یہاں پر اس عورت کی بات اللہ رب العزت نے سنی اور پھر یہ آیتیں بھی نازل فرما دی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قسم اس ذات کی جس نے اللہ کے نبی کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی تھی، اور جو گفتگو یہ آپس میں کر رہے تھے، یعنی وہ خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں نے ان کی باتیں نہیں سنی، یعنی اتنی آہستہ وہ اپنی بات کر رہی تھی کہ میں قریب رہتے ہوئے بھی آپ کی بات نہیں سن سکی، لیکن اللہ رب العزت نے اس عورت کی بات سن لی، اور پھر نہ صرف سنی بلکہ جواب بھی دے دیا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ کان وقافا عند کتاب اللہ عز وجل، کہ وہ اللہ رب العزت کی حکم کے سامنے، کتاب کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا کرتے تھے. یعنی بہت سارے مواقع، بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ جب حضرت سیدنا عمر فاروق نے کسی معاملے میں کوئی حکم جاری کیا، اور ایک بوڑھی عورت بھی آ کر اس نے کہا کہ عمر تم نے یہ حکم کیسے جاری کر دیا، اللہ نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا، اور پھر اس نے کوئی آیت پڑھ کے سنائی اور سیدنا عمر فاروق کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، فوراً اپنی گردن جھکا دی اور فرمایا کہ اے عمر سے تو ایک بوڑھی عورت کا بھی علم زیادہ ہے. تو یعنی وہ اس مزاج کے تھے اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دینا. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے اور ایک جماعت ان کے ساتھ تھی, یہی خاتون یہ راستے میں کھڑی ہو گئی اور اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا اور روک کر کوئی اپنا مسئلہ بیان کرنے لگی اور اس میں کافی دیر ہو گئی. اور جب وہ وہاں سے چلی گئی تو بعض صحابہ نے کہا کہ آپ ایک بوڑھی عورت کے لیے اتنی دیر کھڑے رہے اور اتنی بات سنتے رہے, کتنے لوگ جو ہے وہ آپ کی وجہ سے کھڑے رہے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں نہیں پتا کہ یہ کون عورت ہے, یہ وہ خاتون ہے کہ جس کی بات اللہ رب العزت نے عرش پر سنی اور جواب دیا. تو عمر کی کیا مزاج ہے کہ وہ جب یہ بات کرے تو وہ اپنا قدم بھی ہٹا دے, اگر یہ اور کھڑی رہتی دیر تک تو میں وہیں کھڑا رہتا جب تک یہ اپنی بات مکمل نہ کر لیتی. یہ ادب تھا, یہ احترام تھا کہ اللہ رب العزت جب ایک بات سن رہے ہیں تو ہم کون ہیں کہ نہ سنیں. تو بہرحال سیدنا عمر فاروق نے ان کی بات سنی اور سن کر اس مسئلے کو حل کیا. تو بہرحال یہاں پر مسئلہ اظہار تھا, اس کے بارے میں اللہ تعالی نے حکم نازل فرما دیا کہ اگر وہ دوبارہ جو ہے وہ اپنے میاں بیوی کے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں, البتہ اس کا وہ فدیہ دیں گے, کفارہ دیں گے, اور کفارے میں جو ہے وہ جب کفارہ دے دیں گے تو وہ عورت اس کے لیے حلال ہوگی. اسی طریقے سے یہاں ایک دوسرا حکم جو بیان کیا گیا وہ یہ ہے, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعہم, بعض اوقات ہوتا یہ تھا کہ منافقین مسلمانوں کو ایزا پہنچانے کے لیے, تکلیف دینے کے لیے یہ کرتے تھے کہ جب دیکھا کہ سامنے سے کوئی مسلمان آ رہا ہے تو آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے. بعض لوگ ہوتے ہیں سرگوشی کی, کوئی نہ کوئی بات کی, اب سامنے والے کو خواہ مخواہ شک ہوتا ہے کہ میرے بارے میں بات کر رہا ہے, اور اسے اس پر دکھ بھی ہوتا ہے, تکلیف بھی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میرے خلاف کیا سازش کر رہا ہے. تو یہ ان منافقین کی عادت تھی کہ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو تنگ کرنے کے لیے آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعہم, جب کوئی سرگوشی کرنے والا سرگوشی کرتا ہے, اگر تین آدمی ہیں تو چوتھا اللہ رب العزت ہوتا ہے, یعنی وہ جانتے ہیں کیا بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کوئی سننے والا نہیں ہے, لیکن اگر وہ دو بات کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تیسرے ہیں, اور اگر وہ تین ہیں تو اللہ تعالیٰ چوتھے ہیں, اور اگر پانچ ہیں تو اللہ تعالیٰ چھٹے ہیں. مطلب یہ کہ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعہم ولا خمسۃ الا هو سادسہم, اگر جو ہے وہ پانچ آدمی ہیں گفتگو کر رہے ہیں آپس میں تو چھٹا جو ہے وہ اللہ ہے. ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معہم, یہ تو ایک مثال دے دی, ورنہ کم ہو یا زیادہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, جب وہ لوگ آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہوں تو سمجھ لو کہ اللہ ہو معاہم اینما کانو, اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے وہ جہاں بھی ہوں. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة, البتہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ دنیا میں درگزر فرماتے ہیں, یہاں کچھ نہیں کہتے, لیکن اللہ تعالیٰ خبردار کر دیں گے جو کچھ وہ عمل کرتے تھے قیامت کے دن. ان اللہ بكل شيء علیم, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والے. اسی طریقے سے یہاں پر مزید یہ بات بھی بتا دی کہ انما النجوى من الشیطان, یاد رکھو یہ جو سرگوشیاں ہوتی ہیں نا, ہمیں بھی منع ہے کہ جب تین آدمی کہیں ہوں تو دو آدمی الگ ہو کر بات چیت نہ کریں, یا تو اونچی آواز سے کریں تاکہ وہ سن لیں اور انہیں یہ اذیت نہ پہنچے کہ نہ جانے میرے خلاف کیا گفتگو کر رہے ہیں, ورنہ سرگوشی کرنا جائز نہیں ہے. تین آدمی اگر ہوں تو دو آدمیوں کو الگ ہٹ کر بات چیت کرنا یہ مناسب نہیں ہے, اس سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچے گی, اس لیے شریعت نے اس سے منع کر دیا. اور یہ بھی فرما دیا کہ انما النجوى من الشیطان, یہ جو سرگوشی کی بات ہوتی ہے یہ اصل میں شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. ہوتا یہی ہے کہ ایک آدمی جب کسی سے کوئی بات چھپا رہا ہے تو ضرور کوئی بات ایسی ہوتی ہے کہ جس سے وہ جو اسے بتانا نہیں چاہ رہا, اور آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے کہ بھائی یہ جو ہے وہ کوئی بات ایسی کر رہا ہے. البتہ ہمیں خود چاہیے کہ اگر پہلے سے دو آدمی گفتگو کر رہے ہوں آپس میں تو ہم وہاں جا کے نہ کھڑے ہوں. ہو سکتا ہے کہ اپنا کوئی ایسا ذاتی مسئلہ پوچھ رہا ہو کہ ہم جب مداخلت کریں گے تو یہ مداخلت ان کو پسند نہ آئے. بعض لوگ اپنا نجی مسئلہ کو ذاتی مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں اور وہ مسئلہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ سب کو بتانا چاہیں, تو اب اگر وہ تیسرا آدمی آ کے کھڑا ہو جاتا ہے سر پہ تو وہ غلط بات, اس سے گریز کرنا چاہیے. اصل میں یہ وہ آداب ہیں جو شریعت نے ہمیں سکھلائے ہیں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, یہاں پر دو آدمی باتیں کر رہے ہو, تیسرا آگے ہاتھ پکڑ کر ہلا رہا ہوتا ہے کہ میری بات پہلے سن لو. ارے بھائی پہلے جو دو بات کر رہے ہیں پہلے ان کو تو بات کرنے دو, جب وہ بات سے فارغ ہو جائیں تو آپ اپنی بات کر لیجیے. تو اس لیے یہ بات انتہائی ادب کے خلاف ہے کہ دو آدمی گفتگو کر رہے ہوں اور ہم جا کے بیچ میں مداخلت کریں. شریعت نے اس سے منع کیا. تو اسی کو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما النجوی من الشیطان. اے یہ نجوہ یعنی سرگوشی جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. لیکن یہ ہوتی کیوں ہے؟ لیحزن الذین آمنوا, تاکہ اہل ایمان کو تکلیف پہنچائیں. یعنی ان کا تو مقصد یہ ہوتا ہے منافقین کا, لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ ولیس بإظہار رحم شیا, یہ کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے. یعنی ان کے کہنے سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے, کسی کے کہنے سے, کوے کے کہنے سے بھینسیں مرتی تو نہیں. تو اسی طریقے سے اگر ان کی خواہش یہ ہو تو ان کی خواہش سے کچھ نہیں ہوتا, ضرر اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے تو پہنچے گا, اس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ولیس بإظہار رحم شیا الا بإذن اللہ, لیکن یہ ان کو ضرر نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے حکم سے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, یہاں مومنوں کو تسلی دے دی کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کریں. بے شک یہ سرگوشی کرتے رہیں تمہیں جو ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اگر نہیں چاہیں گے تو تمہیں یہ کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے. اور آگے پھر کچھ آداب مجلس کے بیان کیے گئے ہیں. اصل میں یہ ایسے آداب ہیں کہ جو ہم سب کو معلوم ہونے چاہیے, اور بعض حضرات ماشاءاللہ مؤدب ہوتے ہیں, وہ ان مسائل کو جانتے بھی ہیں, لیکن پھر بھی بعض اوقات ان کی ضرورت پڑتی ہے. ہمیں بیان کرتے رہنا چاہیے, سنتے رہنا چاہیے, تاکہ علم تازہ ہو جائے اور پھر ہم ان آداب کا خیال رکھیں. ایک بات تو یہ بتائی کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا, جب تم سے کہا جائے کہ بھی مجلس کشادہ کر دو, ذرا کھل کے بیٹھ جاؤ, تو ذرا تھوڑے پیچھے سرک جاؤ, کھل کے بیٹھو. یعنی جگہ موجود ہے اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی بالکل آگے سب چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں. جیسے ابھی ختم ہونے والا ہے تو اس موقع پر بھی لوگ ایک دوسرے پر چڑھ کے ایسے بیٹھ جاتے ہیں کہ وہاں گنجائش نہیں ہوتی. حالانکہ اتنی بڑی مسجد ہے, کشادہ ہو کر آدمی بیٹھ سکتا ہے, یا اور کوئی نکاح کا موقع ہوتا ہے. اب جو آگے آگے بیٹھ گیا وہ پیچھے جانے کو تیاری نہیں. وہاں آپ کو پتا ہوتا ہے بہت سارے لوگ آتے ہیں, کسی نے سائن کرنے ہیں, کسی نے گواہی دینی ہے, کسی نے کچھ کرنا ہے, لیکن سب لوگ ایک دوسرے پر چڑھتے چلے جاتے ہیں اور گھس کے بیٹھ جائیں گے. کتنے کہہ دو ان سے لیکن پلٹنے کو تیار نہیں ہے, اور کوئی اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہیں. یہاں چھوٹی سی جو جگہ ہوتی ہے وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے, تو حکمرانوں سے کہتے ہیں کرسی چھوڑ دو. کیسے چھوڑیں گے بھائی؟ یہاں تو ہم اپنی جگہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں, وہ کیسے چھوڑ دیں گے؟ بڑی مشکل سے تو حاصل ہوتی ہے. تو یہاں یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب تم سے یہ کہا جائے تفسحوا فی المجالس, مجلس میں کشادگی پیدا کرو. فافسحوا یفسح اللہ لکم, ارے بھائی کشادگی کر دو, اللہ تم میں کشادگی کرے گا. دیکھیے کتنا بڑا یہ انعام مل رہا ہے کہ اگر کہنے سے تم کشادہ ہو جاؤ گے, مجلس کو کشادہ کر دو گے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے, تو اللہ تعالیٰ تمہیں تو کشادگی عطا فرما دے گا. اب چاہے وہ کشادگی رزق کے اعتبار سے ہو, مال کے اعتبار سے ہو, کسی اعتبار سے بھی ہو, لیکن اس میں فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ تم میں بھی کشادگی پیدا فرما دیں گے. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا, اور جب تم سے کہا جائے کہ بھائی تم ذرا اٹھ جاؤ یہاں سے, آپ باہر ادھر جا کے بیٹھ جائیں, تو اس میں برا نہ مانے آدمی, چلا جائے. خاص طور پر جب کوئی خاص مجلس ہوتی ہے اور مجلس کے اندر جو صاحب مجلس ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ فلاں شخص اگر بیٹھا ہے, یہاں سے اٹھ کے کوئی اور صاحب آ جائیں, تاکہ وہ دین کی بات کو سمجھنے میں زیادہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو ذہن دیا ہے, وہ اگر دین کی بات سمجھ لیں گے تو آگے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکیں گے. تو بعض اوقات اگر صاحب مجلس کسی کو اٹھا کر دوسرے آدمیوں کو بٹھا دے, تب بھی اس میں ناراض نہ ہو, بلکہ وہاں سے اٹھ کر دوسری جگہ بیٹھ جائیں. اور جو صاحب ایسے ہیں کہ جو واقعہ جیسے کوئی اہل علم میں سے ہے, اگر اس کو آگے قریب کر کے بٹھا دیا جائے تاکہ اس کو فائدہ پہنچے اور پھر آگے لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے, تو اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں. اذا قیل انشذوا فانشذوا, اگر تمہیں اٹھا دیا جائے تو اٹھ جاؤ. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم, اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے درجات کو بلند فرما دیں گے تم میں سے. والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. اسی طریقے سے یہاں ایک بات سمجھ لینی چاہیے, یہ میں عام طور پر اس آیت کے موقع پر یہ بات عرض بھی کر دیتا ہوں. دیکھیے جو صفیں ہوتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم صف بندی کے لیے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت تاکید فرمائی ہے کہ صفیں درست ہونی چاہیے, اتنی کشادگی نہ ہو کہ ایک آدمی اندر گھس سکتا ہو, جگہ ہو تو اس میں. بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جگہ ہے لیکن آگے بڑھنے نہیں دیتے, کسی حکمت کے تحت جیسے کسی نے آنا ہے اور جگہ بعد میں پھر نہیں ملے گی دوسرے والے کو, تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اگر صف میں جگہ موجود ہے تو پیچھے والے کو آگے بلا کر صف کو مکمل کرنا چاہیے. اچھا بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جگہ نہیں ہوتی, زبردستی پیچھے سے آدمی کو بلا لیتے ہیں, آئیے آئیے تشریف لائیں, وہ آگے آ جاتا ہے. اب پوری نماز کے اندر پہ یوں کر کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں بےچارے, تو خود بھی تنگ, برابر والا بھی تنگ, دائیں والا بھی تنگ, کم سے کم دو تین آدمی تنگ ہوتے ہیں, اور پوری نماز ان کی جو ہے نا یہ سمجھ لیجیے کہ انقباض میں گزرتی ہے, یعنی ذہنی طور پر بہت ہی تکلیف میں رہتا آدمی. تو بھائی اگر جگہ نہیں تو آگے مت گھسے. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اور ماشاءاللہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ہیں, لیکن وہ جگہ نہیں ہوتی لیکن وہ گھستے ضرور ہیں. نہیں ہے جگہ تو آپ پیچھے کھڑے ہو جاؤ بھائی. میں نے ابھی دو چار دن پہلے بھی بات عرض کی تھی کہ اصل یہ ہے کہ اگر کوئی بزرگ آدمی آیا ہے تو جو نوجوان ہیں انہیں چاہیے کہ وہ آگے سے پیچھے ہٹ جائیں, ان سے کہیں کہ آپ تشریف لے آئیں, ادباً احتراماً اشار کریں اور ان کو آگے جگہ دے دیں, آپ پیچھے چلے جائیں, انشاءاللہ اس اشار کا ثواب ملے گا آپ کو اور آپ کو صف اول کا بھی ثواب مل جائے گا. البتہ جو لوگ زبردستی گھستے ہیں اور پوری نماز میں لوگوں کو کے لیے ایزا کا سبب بنتے ہیں, یقیناً اس میں کوئی ثواب کی بات نہیں, نہ انہیں صف اول کا ثواب ملے گا بلکہ ایزا کا ثواب ملے گا, یعنی کہہ لیجیے کہ ایزا کا گناہ ملے گا. کیوں زبردستی جو ہے نہ گھسیں. اگر کہیں تھوڑی سی جگہ ہے, جگہ نہیں ہے تو یہ تو ٹھیک ہے کہ جگہ تو آپ ملتے چلے جائیں اور آخر کے اندر جو جگہ ہے وہ پوری ہو جائے گی. اگر اس سائڈ پر کوئی ہے تو یہ ملتے چلے جائیں. اب ہوتا یہ کہ تھوڑی سی جگہ اس میں آدھا بچہ آ سکتا ہے, اب وہ پورا آدمی گھسانے کی کوشش کرتے ہیں, نتیجہ یہ ہے کہ پریشانی ہو جاتی ہے. بھائی مل جاؤ, ملتے چلے جاؤ. امام کے پیچھے سے سب کو شروع کرنا چاہیے, پھر جو جگہ ہو خلا وہ امام کی طرف, مؤذن کی طرف اگر پیچھے کھڑے ہوئے تو دائیں بائیں قریب ہوتے چلے جائیں تاکہ جو بھی جگہ میں کشادگی پہ ہو وہ آخر میں ہو, اگر وہاں جگہ ہو تو بے شک کوئی صاحب آگے آ جائیں پھر. تو اس لیے اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے وہ کسی کو تکلیف نہ, دیکھیے یہ تکلیف پہنچانا اب ہمارے بعض اعمال کو غارت کر دیتا ہے. آپ تھوڑی سی تکلیف اٹھا لیں لیکن کسی کو تکلیف مت پہنچائیں. حجر اسود جیسی جگہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں وہاں چوموں, لیکن وہاں منع کیا بھائی اذیت پہنچا کے اگر چومو گے تو کوئی ثواب نہیں. اور خاص طور پر سیدنا عمر فاروق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ عمر چونکہ وہ طاقتور آدمی تھے کہ اے عمر تم زور لگا کر اور طاقت کے زور پر حجر اسود کو مت چومنا, بلکہ اگر موقع مل جائے تو چوم لو, موقع نہ ملے چھوڑ دو. تو الحمدللہ میں نے کئی بزرگوں کو دیکھا, اللہ تعالیٰ نے اس کی ہمیں بھی توفیق عمل کی کہ اگر وہاں جگہ نہیں ہے اور ہمیں پتا ہے کہ ہم زبردستی کریں گے تو دس آدمیوں کو تکلیف پہنچے گی تو چھوڑ دیا. کوئی ضروری نہیں حجر اسود کو چومنا, صرف مستحب ہے, اور تکلیف سے بچانا مسلمانوں کو یہ فرض اور واجب ہے. تو اب آپ ایک مستحب کی خاطر ایک واجب عمل کو جو ہے ترک کر رہے ہیں, یہ تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے اور ہمارے عمل سے تکلیف پہنچ رہی ہے. ابھی کل کسی صاحب نے کلپ بھیجا, اتنا رش ہے کہ یعنی مرد اور عورت کی کوئی تمیز نہیں, ایک صاحب اندر گھسے زبردستی, اس کے اوپر لوگوں کے سروں پہ سو ہوتے ہوئے وہ نکلے, یعنی اتنے لوگ تھے کہ بالکل وہ تو کھچا کھچ بھرا ہوا ہے. اب وہ اوپر سے جو نکلے ہیں تو باقاعدہ مچھلی کی طرح تیرتے ہوئے لوگوں کے سروں پہ سے نکلے, پھر آگے جہاں ان کے لوگ کھڑے تھے پکڑ کے کھینچا ان کو کھڑا کر دیا. اب وہ سمجھ رہے ہوں گے میں نے بہت بڑا تیر مار لیا اور جو ہے وہ بڑا مسئلہ کشمیر حل کر کے آ گئے. یاد رکھیے اس طریقے سے کوئی نیکی کرنا نیکی نہیں, جگہ ہو تو بے شک آگے آئیے, جگہ نہیں ہے تو جہاں جگہ مل جائے وہاں کھڑے ہو جائیں. اسی طرح مجلس کا ادب بھی ہے کہ مجلس میں اگر جگہ ہے تو آگے آگے بیٹھ جائیں اور جگہ نہیں ہے تو جہاں جگہ ملے وہاں پر بیٹھ جائیں. ہاں اگر آپ کو کوئی بلا لے کہ آپ یہاں تشریف لے آئے تو پھر بے شک آپ آ جائیں, ورنہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیے. تو بہرحال یہ کچھ آداب یہاں پر بیان کیے گئے ہیں, تو اس میں سے یہ آداب میں سے بھی ہیں کہ جب مجلس میں کشادگی کا کہا جائے تو کشادہ کر لو, اگر کہیں سے اٹھا کے کسی اور کو بٹھایا جائے تو وہاں پر وہ بیٹھ جائے, اور انشاءاللہ اگر ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے درجات کو بلند فرمائیں. ایک اور مسئلے کو یہاں بیان کیا گیا, اور غالباً یہ واحد مسئلہ ایسا ہے کہ اس پہ صرف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے عمل کیا, اس کے بعد جو ہے وہ یہ حکم منسوخ ہو گیا. اور وہ حکم یہ تھا کہ اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہتے تھے تو لوگ جو ہے وہ بعض اوقات خواہ مخواہ میں آپ کو تنگ کرنے کے لیے بھی ایسا کرتے تھے. تو یہ حکم نازل ہوا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکیلے میں تنہائی میں گفتگو کرے تو پہلے وہ کچھ صدقہ دے, اور صدقہ دے کر آئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک موقع ملا ایک مرتبہ, تو انہوں نے ایسا ہی کیا, پہلے صدقہ کیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. جب اس کو چاہیے کہ اس بات کرنے سے پہلے گفتگو سے پہلے کوئی صدقہ دے. ذالکم خیر لکم واطہر, یہ تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور پاکیزگی کا ذریعہ بھی ہے. فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, اور اگر تمہارے پاس صدقہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم. بہرحال یہ ایک حکم نازل ہوا, اس پر غالباً سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے عمل کیا اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو شفقت کرتے ہوئے لوگوں پر منسوخ کر دیا. اس سے بعض لوگوں کو, ان جن کے پاس صدقہ دینے کے لیے کوئی پائی پیسہ نہیں ہوتا تھا, یقین ان کو پریشانی ہوتی, پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم پر عمل منسوخ کر دیا. اسی طریقے سے یہاں پر ایک بات انصار و مہاجرین کے سلسلے میں جو صحابہ کرام تھے, یہ بات بتائی گئی ہے کہ وہ لوگ آپس میں ایثار کرنے والے, یعنی باوجود ایثار اصل میں کہتے ہیں کہ ایک چیز کی مجھے ضرورت ہے, اس کے باوجود میں اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دوں. صفحے اول میں بھی چاہ رہا ہوں کہ آ جاؤں, لیکن اپنی میں نے باوجود ضرورت کے کہ مجھے ثواب کی بھی ضرورت ہے, صفحے اول کی بھی ضرورت ہے, لیکن اس کے باوجود میں نے کسی بزرگ کو, اپنے بڑے کو جو ہے وہ ادباً احتراماً ان کی تعظیم کی خاطر ان کو آگے کر کے خود پیچھے چلا گیا, تو یہ بھی ایثار میں شامل ہے کہ باوجود اس کے کہ مجھے بھی حاجت تھی لیکن میں نے اپنی حاجت پر دوسرے کی حاجت کو قربان کیا اور اس کو آگے کیا, ایثار کیا. یہ ایثار یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے. ولا یجد, اصل میں صحابہ کرام جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو دیکھیے وہاں پر انہوں نے جو قربانیاں دیں وہ کس درجے کی تھیں. اپنے گھروں میں ان کو شریک کیا, اپنے کاروبار میں شریک کیا, اپنی زمینوں میں شریک کیا, حتیٰ کہ بعض لوگوں نے یہاں تک کہا کسی کو کہ اگر وہ بیچارہ ایسے ہی آ گیا تھا مکہ مکرمہ سے کہ بھئی میری دو بیویاں ہیں یا چار بیویاں ہیں, میں ان میں سے ایک کو طلاق دے دیتا ہوں عدت کے بعد, آپ نکاح کر لیجیے, یہاں تک قربانی پیش کی. اب اس سے بڑھ کر کیا قربانی ہو سکتی ہے؟ یہ معمولی درجے کی بات تو نہیں ہے, لیکن انہوں نے اس حد تک بھی گئے کہ اپنے بھائی کے لیے یہ قربانی تک دینے کا, اگرچہ اس پر کسی نے عمل نہیں کیا, کوئی صحابی نے ایسے نہیں کہا کہ نہیں ہاں اپنی بیوی کو آپ طلاق دے دیں میں شادی کر لیتا ہوں, تو ایسا کچھ نہیں ہوا, لیکن انہوں نے بہرحال اپنی طرف سے ایک پیشکش کی. یہاں اس حد تک وہ لوگ آگے گئے, اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ وسعت عطا فرما دی تو پھر سب اپنے اپنے گھروں میں بھی چلے گئے, گھر بھی چھوڑ دیے, کاروبار بھی چھوڑ دیے, سب کے اپنے اپنے گھر ہو گئے, اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا, ان کو وسعت دی. اسی طریقے سے یہاں ایک حکم یہ بھی دیا گیا کہ جو لوگ اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو غیبوبت کی حالت میں, یعنی غائب ہونے کی صورت میں جب دعا کی جاتی ہے تو اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. مثلا ہمارا کوئی بھائی یہاں پر نہیں ہے لیکن ہم اس کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارا فلاں دوست ہے, فلاں عزیز ہے, اس کی پریشانی دور کر دے. اب دیکھیں یہاں چونکہ وہ موجود نہیں ہے تو ان کے غائب ہونے کی حالت میں ہم جو دعا کریں گے اس میں ایک تو ریاکاری نہیں ہے, دکھلاوا نہیں ہے, ان کو سنانا مقصد نہیں ہے, بلکہ خالصتاً لوجہ اللہ اخلاص کے ساتھ ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے یا کسی بہن کے لیے یا کسی عزیز کے لیے دعا کر رہے ہیں, تو یہ دعا اللہ تعالیٰ قبول بھی فرماتے ہیں. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جو کچھ تم اس کے لیے مانگ رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے بھی عطا فرمائیں گے, تمہیں بھی عطا فرمائیں گے. تم کشادگی مانگ رہے ہو, تم عصت مانگ رہے ہو, تم اس کے لیے کوئی خیر مانگ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ اس خیر سے اسے بھی نوازیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی اللہ تعالیٰ اس خیر سے نوازیں گے. اس لیے یہاں پر یہ دعائیں بھی ہیں, والذین جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا, اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے, ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان, اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرما دے جو ہم سے ایمان میں سبقت لے گئے, پہلے انہوں وہ ایمان لائے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا, ہمارے درمیان آپس میں بغض و عناد نہ ہو, بغض و کینہ نہ ہو. ربنا انک رؤوف الرحیم, اے اللہ آپ بہت ہی رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں. رؤوف محبت کرنے والے کو کہتے ہیں اور رحیم رحم کرنے والے کو کہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ رحم بھی فرماتے ہیں. تو بہرحال یہ چند چیزیں اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرما دی, اور قرآن مجید کے آگے اللہ تعالیٰ نے فضیلت بیان فرمائی کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ انسانوں پر نازل کیا ہمارے لیے, لیکن اللہ تعالیٰ اگر اس قرآن مجید کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ بھی اس کی ہیبت سے کپ کپا جاتا, کانپ جاتا, لرز جاتا. اور یہ مثالیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں تاکہ ہم جو ہے وہ فکر کریں. اسی طریقے سے بعض احکام اللہ نے اور بیان فرمائے کہ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ. ہم جن کی جن اولادوں کی خاطر دنیا میں غلط کاری کرتے ہیں, حرام کماتے ہیں, رزق اپنے رزق کو حرام کرتے ہیں, رشوت لیتے ہیں, خدا نہ کرے کوئی اور برائی میں پڑتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ, قیامت کے دن تمہاری اولاد یہ تمہارے کام نہیں آئے گی, کسی کام نہیں آئے گی. یفصل بینکم, اللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو بیان فرما رہے ہیں. واللہ بما تعملون بصیر, جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں باتوں کو سمجھ کر عمل کی توفیق دے. بات یہ کہ قرآن مجید کی تو تفصیلات ہیں اور بے انتہا تفصیلات ہیں, جب الحمدللہ بیان تفصیلی ہوتا ہے تو اس میں ایک ایک آیت پر کئی کئی دن بھی لگ جاتے ہیں, لیکن یہاں یہ مقصد نہیں ہوتا. یہاں صرف یہ بتانا مقصد ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے سارے مضامین بیان کیے ہیں. اگر ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں اور کوئی مستند ترجمہ لے لیں, سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھی بات ہے, نہ سمجھ میں آئے تو وہاں نشان لگا کر کسی بات میں جاننے والے سے معلوم کر لیں, اپنی طرف سے کوئی مطلب نہ نکالیں, تو انشاءاللہ یہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا. اب چونکہ کل آخری میں بیان ہوگا انشاءاللہ, اور اس کے بعد پھر رمضان المبارک میں تو کم از کم عشاء کے بعد بیان نہیں ہوگا, اس کے بعد انشاءاللہ عشاء کے بعد بیانات ہوتے ہیں تو وہ ایک الگ تفصیل ہے. تو قرآن مجید بھی کل چونکہ 29واں پارہ اور پرسوں جو ہے پھر انشاءاللہ ختم ہوگا اللہ نے چاہا, تو کل درس جو ہے وہ آخری درس ہوگا انشاءاللہ, اور میں اس میں کوشش کروں گا سورہ فلق اور سورہ ناس جو آخری دو سورتیں ہیں ان کے کچھ فضائل بھی بیان کر دوں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے نازل فرمائی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کر دیا گیا تھا تو اس جادو کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دو سورتیں نازل فرمائی کہ ان صورتوں کو پڑھو, اور جب پڑھو گے تو انشاءاللہ جس نے جو بھی جادو کیا ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس زمانے میں ہمارے یہاں ہر آدمی پریشان ہے, ہر آدمی سمجھتا ہے کہ مجھ پہ کسی نے جادو کر رکھا ہے, اور ہر آدمی کہتا ہے جی کوئی بندش ہو گئی ہے, کہیں رزق بند ہو گیا تو کوئی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں, تو مختلف طرح سے لوگ جو ہے وہ بات کو سمجھتے ہیں. انشاءاللہ اس سلسلے میں اللہ نے چاہا تو کل بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرما لیجیے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لک الحمد علی ما قضیت ولک الشکر علی ما اعطیت تبارک ربنا وتعالیت. نستغفرک اللہم من جمیع الذنوب والخطایا ونتوب الیک, لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منک الا الیک. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخر. يا الله اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما. اے اللہ اس ماہ مبارک کی مبارک ساعتیں, مبارک لمحات, اے اللہ دن اور رات کے بہت کم رہ گئے ہیں, ہمیں یا اللہ زیادہ سے زیادہ ان اوقات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں راتوں کو بھی جاگنے کی توفیق عطا فرما, دن میں بھی زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرما, اور ایسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جو آپ کو راضی کر دینے والی ہو, جس سے آپ خوش ہوتے ہوں. اے اللہ آپ کی بارگاہ میں شرف قبول جس سے حاصل ہوتا ہو. الہ العالمین ہم کمزور ہیں, اے اللہ ہم ضعیف ہیں, اپنا فضل فرما دیجئے, کرم فرما دیجئے. اے اللہ اس ماہ مبارک کے بعد بھی ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا فرمائیے. اے اللہ مسجد سے ہمیں جوڑے رکھیے, ہمارا تعلق اہل علم سے اور دیندار لوگوں سے قائم رکھیے. اے اللہ ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا فرمائیے. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ جو جذبات نیکیوں کے آپ نے ہمارے اندر آج پیدا کر رکھے ہیں, یہ جذبات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اے اللہ پیدا فرما دیجئے. ہمیشہ اے اللہ نیکیوں پر قائم رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے. ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دیجئے, جو مریض ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرما دیجئے, ہسپتالوں میں ہیں یا گھروں میں ہیں, اے اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما دے. ایک خاتون کا بھی کینسر کا آپریشن ہوا تھا, الحمدللہ آپریشن ہو گیا کامیاب, اس کی دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ انہیں جلد از جلد صحتیابی عطا فرما دے. اور بھی ایک صاحب ہیں جنہوں نے ہمیں مجھ سے دعا کے لیے کہا ہے, اور آپ سب سے بھی درخواست کی ہے کہ دعا فرمائیں, انہیں بھی کینسر کا مرض ہے, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس مرض کو ان کے دور فرما دے. اور بھی جو بیمار ہیں اور جن بیماریوں میں مبتلا ہیں، اے اللہ بیماروں سے بھی واقف ہیں، بیماریوں سے بھی واقف ہیں، اپنے فضل و کرم سے سب کو یا اللہ شفاء کامل عاجل عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، وسعت کے ساتھ عطا فرما، اے اللہ رزق حلال عطا فرما، وسعت کے ساتھ عطا فرما، ہم سب کو عافیت نصیب فرما، ہر شر و فتنے سے بچا، اے اللہ ہر قسم کی ابتلا سے ہمیں بچائیے، ہر قسم کے مصائب اور پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرما دیجیے، اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.